ایسے ڈرائیورز جو نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اب اذان کہی جا رہی ہے، ان کے اذان دینے کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ نصیری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان پر رافضی اور کافر ہونے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ بیچارے تو یہ بھی نہیں جانتے کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ 3 برس کے دوران شام اور عراق میں بارہا پیش آتے رہے ہیں۔ یہ سیاہ پوش افراد جو اپنے ہاتھوں میں اسلامی پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور خود کو داعش گروہ سے وابستہ بتاتے ہیں اور خلافت اسلامی قائم کرنے کا دم بھرتے ہیں، ان میں ذرہ برابر رحم و مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اپنے غیظ و غضب کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ان دنوں عراق اور شام کو سخت صورتحال کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ جو بظاہر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ہی پیسے سے اسلامی ملکوں میں امریکہ اور مغرب کے مفادات کے لیے مسلمانوں کے سر قلم اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ داعش ہے کون، کیسے اس گروہ کی سرگرمیوں کا دائرہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، اور مشرق وسطی میں اس خفیہ دہشت گرد گروہ کو کون ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ سن 2003 میں عراق پر ہونے والے امریکی حملے سے اس ملک میں مختلف مسلح گروہوں، من جملہ القاعدہ سے وابستہ گروہوں کی موجودگی اور ان کی سرگرمیوں کا موقع فراہم ہوا۔ اور یہ مسئلہ اس بات کا باعث بنا کہ امریکہ کے سیکورٹی حکام القاعدہ کے نئے عناصر کے موقف اور افکار و نظریات کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ عراق میں نئے دہشت گرد گروہوں میں سے ایک ابو مصعب زرقاوی کی زیر قیادت التوحید والجہاد تھا جو سن 2004 میں قائم ہوا۔ جب زرقاوی نے القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن سے اپنی بیعت کا اعلان کیا تو عراق میں القاعدہ کے لیڈر میں تبدیل ہو گیا۔ عراق میں القاعدہ رفتہ رفتہ ایک اہم ترین دہشت گرد گروہ میں تبدیل ہو گئی، جس نے بہت زیادہ بم دھماکے اور دہشت گردانہ حملے کیے۔ عراق میں القاعدہ کے اہم ترین اقدامات میں اس ملک میں مذہبی فتنہ اور خانہ جنگی کی آگ بھڑکانا ہے، جس کا ایک نمونہ سن 2006 میں سامرہ میں امامین عسکریہ ان کے حرم مطہر میں بم دھماکہ کرنا تھا۔ عراق کے القاعدہ کو اس کی دوسری نسل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ القاعدہ کی پہلی نسل میں بن لادن اور اس کے ساتھی تھے، جو دنیا کے ہر علاقے میں امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کے در پہ تھے، مگر القاعدہ کی دوسری نسل کا فارمولا تبدیل ہو گیا ہے اور دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے میں القاعدہ کا جنم ہو سکتا ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہ القاعدہ کے مرکز اور ہیڈ کوارٹر سے ہم آہنگی ہو اور اسے باقاعدہ تسلیم کر لیا جائے۔ دوسری نسل میں جدوجہد کی حکمت عملی تبدیل ہو گئی ہے اور اب نشانہ امریکہ اور یا مغرب نہیں بلکہ خود مسلمان بنے ہیں۔ پندرہ اکتوبر سن 2006 کو ابو عمر بغدادی کی سرکردگی میں، کہ جس کا المہاجری کے ساتھ گہرا رابطہ تھا، عراق کی اسلامی حکومت کے زیر عنوان ایک گروہ تشکیل دیا گیا۔ اسی سال وہ ایک فوجی کارروائی میں ہلاک ہو گیا، جس کا جانشین ابو حمزہ المہاجری بنا۔ پندرہ اکتوبر سن 2006 کو ابو عمر البغدادی کی سرکردگی میں، کہ جس کا المہاجری کے ساتھ گہرا رابطہ تھا، عراق کی اسلامی حکومت کے زیر عنوان ایک گروہ تشکیل دیا گیا، اور سن 2010 تک عراق میں اس گروہ نے کارروائیوں میں بے گناہ عراقی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا۔ انیس اپریل سن 2010 میں امریکی اور عراقی فوجیوں نے اس مکان پر حملہ کر کے جہاں ابو عمر بغدادی اور ابو حمزہ المہاجری موجود تھے، دونوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر ان دونوں کا وارث ابو بکر البغدادی نام کا ایک شخص بنا، جسے سن 2005 میں دہشت گردانہ اقدامات، قتل اور عراقی شہریوں کے خلاف ویزا رسانی کے الزام میں شہر قائم سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری سے قبل یہ خطرناک دہشت گرد امریکہ کی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا، جس پر $1 کروڑ کے انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ لندن سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی میل نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ بوکا کیمپ بند کیے جانے کے بعد ابو بکر البغدادی جیسے ہزاروں انتہا پسندوں کو کیوں رہا کر دیا جائے۔ واشنگٹن کے تحقیقاتی مرکز میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر مائیکل لائٹ اخبار ٹیلی گراف سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں،
بوکا کیمپ میں ابو بکر بغدادی کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ خطرناک آدمی ہے، پھر کیسے اس کو اتنی آسانی سے رہا کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسے شخص کی رہائی کے جس کی گرفتاری پر $1 کروڑ کا انعام رکھا گیا ہے، افسوسناک ہے۔
موضوعی تأسف بار است۔
بحران شام کے آغاز کے چند ماہ کے بعد تکفیری دہشت گردوں کو شامی فوج سے نبردازما ہونے کے لیے شام بھیجا گیا، جہاں انہوں نے قتل عام کا بازار گرم کیا اور خاص افکار کے تحت زیادہ تر شیعوں کو تہہ تہ کیا گیا۔ ایسے افکار جو وہابی علماء نے ان کے اذہان میں پیدا کیے تھے، ایسے جرائم کے دین کے نام پر جن کا ارتکاب ہوا، اور نتیجے کے طور پر عالمی رائے عامہ میں اسلام کو ایک خاص تشدد پسند دین ظاہر کرنا تھا۔ شام کا بحران علاقائی ملکوں کے لیے جتنا بھی مسائل کا باعث بنا ہو، مگر وہ غاصب صہیونی حکومت کے مفاد میں رہا۔ استقامت کے محاذ کی حیثیت سے شام ناخواستہ طور پر اندرونی جنگ میں الجھ چکا تھا، اور صہیونی اس بات پر بہت خوش ہو رہے تھے کہ فلسطین کا مسئلہ اب دب گیا ہے اور مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک سابق انٹیلیجنس افسر جو شام میں جنگ اور بشار اسد کے مخالف مسلح افراد کی حمایت کیے جانے والوں میں شامل تھا، ایک اجلاس میں شام کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتا ہے،
بشار اسد اور علوی شام میں ایسے دو گروہ ہیں کہ جن کے ہم خلاف ہیں۔
ایک سوال ذہن میں خطور کرنے لگا ہے کہ القاعدہ، تکفیری گروہ، جبہت النصرہ، داعش اور تمام وہ گروہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن یعنی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف نہیں ہیں؟ کیا اسرائیل اور ان دہشت گردوں کے درمیان کوئی رابطہ ہے؟
Joining us now is Michael Oren, Israel's ambassador to the US. And ambassador, welcome back to Fox News Sunday. Always good to be here.
امریکہ میں صہیونی حکومت کا سفیر اپنے انٹرویو میں شام میں تکفیریوں کے ہاتھوں بشار اسد حکومت ختم کیے جانے پر زور دیتا ہے۔
شام کا یہ بحران کافی حد تک اسرائیل کے فائدے میں ہے. اسرائیل ان تکفیریوں کو بشار اسد پر ترجیح دیتا ہے. تل ابیب نے ماضی میں بھی کئی بار بشار اسد کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بارے میں امریکہ سے گفتگو کی ہے. بشار اسد ایران اور حزب اللہ کا اتحادی ہے اور یہ ہمارے لیے خطرناک مسئلہ ہے.
اسرائیلی حکام نے بعض موقعوں پر تکفیری زخمیوں کی میزبانی بھی کی اور انہیں علاج معالجے کی سہولتیں دی.
בחלק מהמקומות מענה בתוך המשטר של אסד, אבל מי שלא שייך לא יכול להתקרב לשם. יש גם צלנטר. צלנטר. צלנטר.
سن 2011 کے آخر میں ابو محمد الجولانی کی سرکردگی میں جبہت النصرہ سے موسوم ایک گروہ نے شام میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. نو اپریل سن 2013 کو اپنے آڈیو پیغام میں داعش کے سرغنہ نے اعلان کیا کہ جبہت النصرہ عراق کی حکومت اسلامی کا حصہ ہے اور پھر عراق اور شام کی اسلامی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا گیا. مگر فوراً ہی بعد الجولانی کی ایک اور آڈیو کیسٹ سامنے آئی جس میں اس نے دونوں گروہوں میں ادغام کو مسترد کرتے ہوئے ایمن الزواہری کی زیر قیادت القاعدہ سے بیعت کا اعلان کیا.
گروہوں کو فروغ دینے کے بارے میں میں بغدادی کی درخواست پر کہنا چاہتا ہوں کہ جبہت النصرہ نے دوبارہ شیخ ایمن الزواہری کی بیعت کر لی ہے اور یہ گروہ ان کی ہدایت پر ہی عمل کرتا ہے.
داعش کے سرغنہ نے بھی الزواہری سے رابطہ منقطع کر لیا اور یہ شام میں داعش اور النصرہ کے درمیان خوریز جھڑپوں کا نقطہ آغاز بنا.
من تونس والوسيط في جلبه الى بلاد الشام من تونس.
داعش کو امریکہ، یورپ اور عرب ملکوں سے مدد ملتی ہے. اس گروہ میں سعودی عرب، تیونس، لیبیا، مصر، مراکش، یمن اور دیگر عرب ملکوں کے شہری شامل ہیں. اسی طرح اس گروہ میں وسطی ایشیا اور چچینیا کے افراد بھی شامل ہو گئے ہیں. وہ بات جو مغربی ملکوں، خاص طور سے یورپی ملکوں کے سیکورٹی حکام کے لیے خطرے کا باعث بنی، داعش دہشت گرد گروہ میں ان ملکوں کے 3,000 سے زائد شہریوں کی شمولیت ہے جو اس وقت فرنٹ لائن پر ہیں اور روزانہ بڑی تعداد میں بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہے ہیں. جرمنی، اٹلی، ناروے، فرانس، ہالینڈ، برطانیہ اور امریکہ کے شہری.
یہ کینیڈا کا شہری ہے اور یہ سویڈن کا.
مغربی سیکورٹی حکام کی ایک تشویش ان دہشت گردوں کے اپنے ملکوں میں واپسی کو لے کر ہے. اخبار ٹائمز نے برطانیہ میں بڑھتی ہوئی تشویش کے بارے میں ایک رپورٹ میں اس ملک میں دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کیا اور دہشت گردی کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے والے افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد کی طرف اشارہ کیا اور لکھا کہ وہ برطانوی جو جنگ کے لیے شام گئے اور اب واپس آ گئے ہیں برطانیہ کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے.
Speaking of a recent example, Mandela was viewed as a terrorist.
People from England don't feel like that. They simply have an equation in mind where they see
یہاں داعش سے وابستہ کچھ غیر ملکیوں نے اپنے پاسپورٹ پر بات کر دیے جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ملکوں کے درمیان کوئی سرحد نہیں ہونا چاہیے.
داعش
وہ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بچوں تک کا سہارا لے رہے ہیں. داعش کے زیر قبضہ علاقوں میں ایسے مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں بچوں کا ذہن تبدیل کر کے انہیں فوجی تربیت دی جاتی ہے اور انہیں خودکش اور دہشت گردانہ حملوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. داعش کے دہشت گرد جس شہر پر بھی قبضہ کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو وہ اپنا فرما بردار بنانے کے لیے انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ اس کام کے لیے لوگوں کو ملے عام میں پھانسی بھی دیتے ہیں تاکہ ان کا روب بیٹھا رہے. سن 2013 کی دوسری ششماہی میں اس گروہ نے عراق میں تقریباً 1400 گھروں کو دھماکوں سے تباہ کیا. اس دوران 2000 سے زائد افراد مارے گئے اور 3000 زخمی ہوئے. سن 2014 میں بشار اسد کی حکومت کے خلاف اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد اس دہشت گرد گروہ کی سرگرمیاں عراق میں مرکوز ہو گئیں اور عراق میں عام انتخابات کے بعد ان کی سرگرمیوں کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوا اور مختلف شہروں تک پھیلتا چلا گیا یہاں تک کہ اس دہشت گرد گروہ نے شہروں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. جون سن 2014 میں داعش کے 5000 مسلح دہشت گردوں نے شہر موصل پر قبضہ کر لیا. اس گروہ کے پاس موجود ہتھیاروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو وسیع بیرونی حمایت حاصل ہے. از این گروه تروریستی در عراق است. نکته قابل توجه عراق میں داعش کے حملے میں قابل غور نقطہ اس گروہ کے ساتھ باس پارٹی کے سابق افسروں کا تعاون ہے. اس گروہ کا دوسرے نمبر کا سرغنہ فاضل الحیاتی جو صدام دور حکومت کے انٹیلیجنس افسروں میں تھا. اس گروہ کے تیسرے نمبر کا سرغنہ ابو عبد الرحمن بیلاوی تھا جو صدامی فوج کا سابق افسر اور داعش کا سینئر فوجی عہدیدار تھا اور 5 جولائی کو موصل میں ہونے والے مقابلے میں ہلاک ہو گیا. اسی طرح اردن میں صدام کی بیٹی رغت نے بھی داعش کے لیے بارہا اپنی حمایت کا اعلان کیا. البتہ رائے عامہ میں یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ اس چھوٹے سے گروہ نے آخر کیسے شمالی عراق کے اتنے وسیع و عریض علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا ہے. کیا امریکیوں اور اس کے سیٹلائٹ ذرائع کو داعش کی نقل و حرکت کی خبر نہیں رہی؟ اتنے وسائل اور پیسے کہاں سے آ رہے ہیں اور آیا باسی اور تکفیری تنے تنہا اس طرح کی کارروائیاں انجام دینے کی توانائی رکھتے ہیں؟ ان سوالات کو سنتے ہی نظریں فوری طور پر سعودی عرب، قطر، ترکی اور امریکہ کی طرف مڑ جاتی ہیں. مصر کی الجہاد تنظیم کا بانی اور اسلامی اور جہادی گروہوں کا سابق کمانڈر شیخ نبیل نعیم جو افغانستان میں ایمن الزواہری اور بن لادن کے ساتھ رہا ہے القاعدہ اور داعش کی کارکردگی کے بارے میں کہتا ہے
پوری القاعدہ جیل میں تھی جسے امریکہ نے آزاد کیا اور افراد اکٹھا کرنے کے لیے 2 کروڑ سے 3 کروڑ ڈالر خرچ کیے. داعش کے پہلے تربیتی مراکز اردن میں قائم ہوئے جو امریکہ سے متعلق تھے. داعش کو اسلحہ بھی امریکی ساخت کا حاصل ہوا. داعش نے جب سامرہ پر حملہ کیا تو 1000 سنیوں کا قتل کیا اور اب وہ شیعوں کو تہ تیغ کر رہا ہے. 100 سالہ جنگ کے نام سے کیسنجر کا ایک نظریہ ہے اور یہی وہ جنگ ہے جو شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان شروع کرائی جا رہی ہے. ابو مصعب الزرقاوی ایک ایسا شخص تھا جو شیعہ و سنی مسلمانوں کی مساجد کو دھماکوں سے تباہ کر رہا تھا تاکہ علاقے میں فرقہ وارانہ جنگ شروع ہو سکے. یہ امریکہ کی پالیسی تھی. کیا وجہ ہے کہ داعش نے کسی ایک امریکی کو نہیں مارا اور کسی ایک امریکی کا سر نہیں اڑایا؟ داعش صرف مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے.
بحران شام کے آغاز سے ہی سعودی عرب اور قطر دہشت گردوں کو مالی مدد اور انہیں اسلحہ فراہم کر رہے تھے. تیل سے حاصل ہونے والے عرب شیوخ کے ڈالر داعش اور النصرہ کی مدد پر صرف کیے جا رہے تھے. ان دہشت گردوں نے شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا. واشنگٹن کے پولیٹیکل انسٹیٹیوٹ نے لوری پلنگٹن بوگارٹ کی ایک تحریر کو شائع کیا ہے جس میں داعش کے لیے سعودی عرب کی مالی امداد کا ذکر کیا گیا ہے۔
بلا شبہ سعودی عرب کو عراق پر داعش کے حملے اور اسی طرح شام میں دہشت گردوں کی مسلحانہ سرگرمیوں پر بڑا مزہ آ رہا ہے۔ شام میں سرگرم عمل گروہوں کے لیے مالی مدد کے بارے میں اطمینان حاصل کرنے کے لیے بیرون فریق سعودی عرب میں مدد کرنے والوں سے اپیل کر رہے تھے کہ وہ اپنی امداد کویت منتقل کریں، اس لیے کہ دہشت گرد گروہوں کو اس قسم کی امداد پہنچانے کے لیے خلیج فارس کے عرب ملکوں میں کویت ایک بہترین ملک ہے۔ داعش کو سعودی عرب کی مالی مدد حاصل ہے، جبکہ اس گروہ کے پاس آزاد مالی ذرائع بھی موجود ہیں جن میں تیل، ہتھیاروں اور نوادرات کی اسمگلنگ، بھتہ اور اغوا برائے تاوان اور دیگر ذرائع شامل ہیں، جس کی بدولت اسے ماہانہ $80,00,000 ملتے ہیں۔
شام میں داعش اور دیگر سرگرم عمل دہشت گردوں کو مدد فراہم کرنے میں ترکی بھی کسی سے کم نہیں رہا۔ بہت سے یورپی اور چیچن شہری ترکی کے راستے شام کے شمالی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں۔ موجود دستاویزات کے مطابق داعش کے بہت سے کمانڈروں کا ترکی میں علاج ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ترکی میں بعض حکام اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے اردوغان کی پالیسیوں پر تنقید اور احتجاج کا باعث بنا ہے۔ داعش نے موصل میں داخل ہونے کے بعد اپنی وسیع جارحانہ کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جب القاعدہ اور تکفیری گروہوں کے پہلے مقاصد کو تبدیل اور ان گروہوں کو ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کرنے میں مغربی اور امریکی انٹیلیجنس سروسز کا کردار نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی انٹیلیجنس سروسز نے خلافت کے عنوان سے ایک بہت بڑا اور ناپاک منصوبہ تیار کیا۔ اوٹاوا یونیورسٹی کے پروفیسر مائیکل چاس ڈوفسکی ایک مقالے میں خلافت سے متعلق داعش کے منصوبے کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں۔
ایسی حالت میں کہ امریکہ دہشت گردوں کی حمایت کرنے کے الزام میں بہت سے ملکوں کی مذمت کرتا ہے، خود دہشت گردی کا پکا حامی ہے۔ داعش کو امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں من جملہ ترکی، سعودی عرب اور قطر کی خفیہ مدد حاصل ہے، اور خلافت کا منصوبہ بھی عراق اور شام کو تین علیحدہ علیحدہ علاقوں میں تقسیم کرنے کے لیے امریکہ کے طویل مدت ایجنڈے میں شامل ہے۔ خلافت اسلامی سنی، عرب شیعہ جمہوریہ اور جمہوریہ کردستان۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ خلافت کا منصوبہ تشہیراتی ہتھکنڈے کے طور پر گزشتہ ایک عشرے سے زائد عرصے سے امریکی انٹیلیجنس ایجنسی میں زیر غور رہا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کی رپورٹ حکومت اسلامی کی تشکیل کے بارے میں ایک اعلان کی مانند ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خلافت کا منصوبہ مغرب اور مغربی شہریوں کے لیے خطرہ ہے، جس کا اصل مقصد فوجی ہدف کے حصول کے لیے مسلمانوں کا ہوا کھڑا کرنا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کی یہ رپورٹ نہ صرف وائٹ ہاؤس، امریکی کانگریس اور پینٹاگون بلکہ امریکی اتحادیوں کو بھی پیش کی گئی ہے۔ اسی طرح عالم اسلام کے خطرے کو امریکہ کی فوجی حکمت عملی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ خلافت کے ڈرامے کی بنیاد تہذیبوں کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے لیے رائے عامہ میں عالمی دہشت گردی کے مقابلے کے ایک حصے کے طور پر امریکی مداخلت کی توجیہ پیش کی جا سکے۔ خلافت کا منصوبہ اسلامو فوبیا اور رائے عامہ کو فریب دینا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جسے خود ان کے بقول انجام دیے جانے کی ضرورت ہے۔ مجھے تشویش ہے، اور میری نظر میں سب امریکیوں کو اس بات کی تشویش ہونی چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ایسی مشکل ہے کہ جس کا ہمیں نیو یارک میں سامنا ہے۔ اسلاموفوبیا اور رائے عامہ کو فریب دینا ہے۔ داعش کے لیڈر اور بن لادن کے درمیان کافی شباہت ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو جیل میں تھا۔ اس نے اس وقت سے دھمکی دینا شروع کیا تھا جب وہ جیل میں تھا۔ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی، ہمیں متوجہ رہنا ہوگا اور امن قائم کرنا ہوگا۔
اس قسم کی رپورٹیں دہشت گرد گروہوں کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ کے حقیقی مقصد کو بخوبی نمایاں کرتی ہیں، اور یہ مقصد صرف لشکر کشی کی توجہ اور اسلامی ملکوں پر تسلط کو مستحکم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ریپبلکن سینیٹر رین پاول سی این این سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں،
داعش کی اہمیت کی ایک اہم وجہ شام میں اس گروہ کے اتحادیوں کے لیے امریکی ہتھیاروں کی ترسیل ہے۔ داعش شام میں ہمارا اتحادی تھا، ہم نے دمشق حکومت کے وفادار فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کے لیے ملیشیا کو مسلح کیا، اور شام میں ان مسلح افراد کے لیے رہائش کا بندوبست کیا۔ میری نظر میں شام میں ہماری مداخلت عراق کی موجودہ صورتحال پر منتج ہوگی۔ ہم شام کی جنگ میں داعش کے ساتھ تھے، اور در حقیقت بشار اسد کے مقابلے میں اس گروہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔
تاریخ نے شاید ہی اس طرح کے جرائم کا مشاہدہ کیا ہو، ایک ایسے دور میں کہ انسان انسانیت، ٹیکنالوجی اور ترقی کی بات کر رہا ہے، اپنی جارحانہ خصلت اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کے گرین سگنل سے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہا رہا ہے۔ مشرق وسطی کے واقعات کے پیچھے امریکی ہاتھ ہے، جو مسلمانوں میں تفرقے کا منصوبہ آگے بڑھا رہا ہے، اور دین الہی کو دنیا والوں کے لیے ایک وحشتناک دین کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر وہ اس بات سے غافل ہے کہ وہ ایک بار پھر افغانستان میں جہادی گروہوں کی حمایت کرنے جیسی غلطی کو دہرا رہا ہے۔ اس وقت یورپ اور امریکہ کے بیشتر شہروں میں تکفیری گروہوں کے ایسے طرفدار شہری موجود ہیں جو ہر قسم کا دہشت گردانہ حملہ کرنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ جب یہ خودکش متحرک بموں کا سلسلہ یورپ میں شروع ہوگا، اس وقت یہ سیاستداں سمجھیں گے کہ تکفیریوں کی حمایت کر کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔